الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے ولا تصرفوا, اور تم بے جا خرچ نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. انه لا يحب المسرفين, بے شک اللہ تعالی بے جا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. پتہ چلا کہ یہ فضول خرچی, اسراف کرنا, یہ اللہ کو ناپسند. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صریحاً حکم فرما دیا ولا تصرفوا, فضول خرچی نہ کرو. مال زیادہ ہے تو بھی منع فرما دیا, مال کم ہے تو بھی منع فرما دیا. اس کی ایک وجہ ہے کہ انسان جتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو, آخر کو انسان کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک مقدار ہے. اگر ایک چیز میں اسراف کرے گا تو دوسرے شعبوں کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جیسے کوئی انسان اپنے مال کو ایک جگہ زیادہ خرچ کرے, بہت زیادہ خرچ کرے, تو دوسری جگہوں پہ صحیح خرچ نہیں کر سکے گا. اسی طرح اگر انسان اپنا وقت ایک جگہ بہت زیادہ لگا دے تو دوسری جگہوں پہ وقت نہیں صحیح طرح سے لگے گا. تو اسراف مال کے لیے بھی, اسراف انسان کے وقت کے لیے بھی, اسراف تمام ان چیزوں کے لیے جو انسان کرتا ہے. کھانے پینے میں بھی اسراف سے منع, مال کے استعمال میں بھی اسراف سے منع, وقت کے استعمال میں بھی اسراف سے منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو بے اعتدالی نہیں پسند, بے جا کسی جگہ بہت زیادہ لگا دینا یہ نہیں پسند. اور عام طور پہ جو شخص جس بھی چیز میں اسراف کرتا ہے, کھانے میں اسراف کرتا ہے, مال کے استعمال میں اسراف کرتا ہے, وقت کے استعمال میں اسراف کرتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے حقوق کو پامال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ انسان اسراف کرے. عام طور پہ اسراف کا مطلب جو ہے وہ فضول خرچی ہی کے معنی میں لیا جاتا ہے, اور اسی کو زیادہ اختیار کیا گیا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب فضول خرچی نہ کرو تو انسان جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا شروع کر دے, اور غذائیں ایسی کھائے جو کہ صحیح نہ ہو, اور اپنے آپ کو بالکل فقیر اور بالکل ہی محتاج بنا کے رکھ دے. یہ اس آیت کا مطلب قطعاً نہیں ہے. بلکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, قل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, کون حرام کرتا ہے اس زینت کو جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے. تو مال کے استعمال میں زینت کرنا, اچھا کھانا, یہ شریعت نے منع نہیں فرمایا, اسراف سے منع فرمایا ہے. تو اسراف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا کھانا پینا اگر دیکھا جائے تو اس امت کے بڑوں نے اچھا کھانا پینا بھی کیا, اچھا لباس بھی پہنا, مہنگے سے مہنگا لباس پہنا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایسی چادر زیب تن فرمائی کہ جس کی قیمت 1000 درہم سے بھی زیادہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائی مہنگی چیز۔ اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایسی چادر پہنی جس کی قیمت 400 گنیوں سے بھی زیادہ تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک نیا کپڑا پہنتے تھے، ہر روز نیا جوڑا آتا، کسی صاحب نے ان کے ساتھ یہ گزارش کی کہ جی میں ہر روز آپ کو ایک نیا کپڑا ایک نیا جوڑا بنا کے دوں گا، تو سال کے پورے 365 دن ہر روز نیا جوڑا پہنتے اور اس کو پھر دوبارہ کبھی نہیں پہنتے، اگلے دن اس کو صدقہ کر دیتے کسی طالب علم کو جو اسے پہن لیا کرتا۔ تو ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے اسراف کا مطلب یہ نہیں لیا کہ جی اچھا کھانا نہیں ہے اچھا پہننا نہیں ہے، بلکہ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال سے بندہ دوسری طرف چلے جائے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو وسعت عطا فرماتے ہیں، مال و دولت میں وسعت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ اس کا اس مال کا اثر جو ہے وہ اس کے لباس وغیرہ میں دیکھیں۔ تو یہ اسراف نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے اچھا یا مہنگا کپڑا پہن لیا، یا یہ اسراف نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی اچھی غذا کھا لی، یا یہ اسراف نہیں ہوتا کہ کسی اچھی گاڑی میں بیٹھ کے انسان کہیں چلے گیا، بلکہ اسراف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال نہ ہو تب بھی وہ اچھے سے اچھے لینے کی کوشش کرے، چاہے اس کے لیے ادھاری کیوں نہ لینا پڑے، اس کے لیے کوئی گناہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یا اگر مال اللہ نے دیا ہے تو اب اس مال کو استعمال اس لیے کر رہے ہیں یا زینت اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ دوسروں کے اوپر ریا اور نمائش ظاہر ہو، یا انسان تکبر کی وجہ سے یہ کر رہا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسراف میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دیکھا جائے تو اسراف جو ہم کرتے ہیں کہ انسان کے پاس وسائل نہیں بھی ہوتے پھر بھی وہ زیادہ خرچ کرتا ہے، پھر بھی وہ زیادہ خرچ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر چیزوں کی شہوت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ مردوں میں عورت کی طرف شہوت زیادہ، اس لیے عورت سے بچنا، اس کے سامنے نگاہوں کو نیچے کرنا، اس سے بے جا گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت نے منع فرما دی۔ مگر عورتوں کے اندر جو ہے وہ مردوں کی طرف میلان بھی ہے مگر کم، مگر عورتوں کی شہوت جو ہے وہ مال کی طرف زیادہ، لباس اور کپڑے کی طرف زیادہ، سونا چاندی جویلری کی طرف زیادہ، نمائش کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف زیادہ۔ تو عام طور پر عورتیں جو اسراف کرتی ہیں وہ اپنی اندر کی شہوت کی وجہ سے کرتی ہیں، اور یہ شہوت ایک روحانی مرض ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو اپنے قلب کے اوپر مراقبہ کثرت سے کرے گا اس کی شہوت اس کے کنٹرول میں آ جائے گی، یعنی وہ اب اسراف نہیں کرے گا۔ تو عورت عام طور پہ جو اسراف کرتی ہے وہ شہوت کی وجہ سے کرتی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اسراف کی 8 قسمیں ہیں، اور ان 8 قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں کو دیکھے اور بس اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے، یہ اسراف ہے۔ اور عام طور پہ اسی قسم کا اسراف عورتوں میں پایا جاتا ہے، کہ بس جو دیکھ لیا اب دل ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو. کوئی سونے کی بنی ہوئی چیز دیکھ لی تو اب دل ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو. اب صبح شام کی پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے. تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو اسراف کہتے ہیں. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جی وسائل نہیں ہوتے اور انسان ٹینشن میں گرفتار ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش کیسے پوری ہو جائے. تو یہ جو ٹینشن میں آ جانا اور یہ کرنا کہ کسی نہ کسی طرح بائی ہک اور بائی کروک اپنی ضرورت کو پورا کر لینا, اس کو اسراف کہتے ہیں. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر انسان کسی نہ کسی طرح جو بھی نمائش بھی کر لے, کہ نمائش تو نہیں مگر اپنی زینت کو پورا کر لے. مگر اگر مال نہیں ہے تو جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الاقتصاد فی النفقتی نصف معیشت, کہ اگر اعتدال انسان خرچ کے اندر کرے تو یہ آدھی معیشت ہے. یعنی اعتدال سے خرچ کرنا انسان کے رزق کے آدھے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے. اور کئی مرتبہ انسان یہی بے اعتدالی کرتا ہے. اس لیے اگر انسان اپنے خرچوں کا بجٹ بنائے لکھ کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت یہی شامل کریں کہ نبی علیہ السلام نے اعتدال پسندی کو پسند فرمایا, تو اس اعتدال میں رہنے کے لیے میں گھر کا بجٹ بناتی ہوں, میں اپنے خرچوں کا بجٹ بناتی ہوں. تو جب انسان اس طرح اپنے خرچوں کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں دین کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. تو اسراف کرنے کی پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان شہوت کی وجہ سے اسراف کرتا ہے, کہ اس کے دل کا میلان جو ہے وہ مال کی طرف ہوتا ہے, تو وہ کسی نہ کسی طرح اس مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے. دوسری وجہ انسان کے اسراف کرنے کی, فضول خرچی کرنے کی دوسری وجہ جو ہے عام طور پہ تکبر ہوتی ہے. یہ مال نہیں بھی ہے یا مال ہے, ان دونوں صورتوں میں اگر نیت یہ ہے کہ جی دوسرا کو نیچا دکھایا جائے, اپنی ساخت بنائی جائے, جی ہمارے پاس تو بڑا پیسہ ہے یہ پتہ چل جائے, تو جب یہ نیت ہے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے میں, چاہے پہننے میں, چاہے گھر بنانے میں, چاہے کوئی سواری رکھنے میں, یا کھانے پینے میں, یا جو شادی بیاہ میں انسان دعوتیں کرتا ہے اس کے اندر, جس چیز کے اندر بھی یہ نیت شامل ہو جائے کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے, اپنی بڑائی ظاہر کی جائے, تو اس کو تکبر کہتے ہیں. اس نیت سے اگر ایک بھی روپیہ زیادہ خرچ کریں گے تو وہ اسراف ہے, اور یہ نیت نہ ہو تو سال کے 365 دن بھی اگر انسان نیا کپڑا پہنے تو اسراف نہیں ہے. تو یہ نیت پر منحصر ہے. تکبر کی نیت ہوئی تو ایک روپیہ بھی اسراف میں شامل ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی مل کے رہے گی. اور فرمایا پہلا گناہ والدین کی نافرمانی اور دوسرا تکبر ہے. کہ یہ تکبر ایسا گناہ کہ انسان دوسروں پہ ظاہر کرے کہ میں بہتر ہوں, دوسروں کو یہ چاہے کہ وہ سمجھیں کہ ہم اس سے کم تر ہیں. یہ جو شوق ہوتا ہے نا کہ دوسروں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم اس سے کم تر ہیں, کہ دوسرے میرے سامنے عاجز بن کے رہیں, میری ہر بات مانیں, سامنے میرے کوئی کچھ نہ بول سکے, ہر بندہ بس میرے سامنے تو بچھا چلا جائے. یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا, یہ جذبہ تکبر ہوتا ہے. اس جذبے کے ساتھ جب انسان خرچ کرتا ہے, اب کچھ بھی خرچ کرے گا وہ اسراف ہی ہوگا. صوبے پنجاب میں ایک آدمی کے پاس بڑی زمینیں تھیں, بہت زیادہ زمینیں, اتنی زمینیں کہ جو اس کا اسٹیٹ تھا, جو اس کی زمینیں تھیں ان میں 3 ریلوے اسٹیشن آ جاتے تھے. اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا اور یہ زمین اس کو تکبر میں بہت اونچا اس کو کر دیا تھا. دوست جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جی آج کل حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو اس نے اپنا یہ تکبر ظاہر اپنے الفاظ میں کیا کہ تم کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ پیسے لاؤ گے کہاں سے, مجھے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ. تو اپنی بڑائی اور اپنا تکبر دوسروں پہ ظاہر کیا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی. دوستوں سے کہتا ہے کہ مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ, سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میری 7 نسلیں بھی اگر بیٹھ کے کھاتی رہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں. اس طرح اپنا سکہ جمانے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اور وہ آدمی فوت ہوا. بیٹے جو تھے وہ بیٹا نافرمان تھا, گناہگار تھا, والد کے پیسوں کو خرچ کرنا شروع کیا اور شہوانی شیطانی کاموں میں خوب پیسہ اڑاتا گیا اور جوئے پہ پیسہ اڑتا گیا, تو شہوت کی طرف پیسہ اڑتا گیا, حتیٰ کہ پیسہ سارا, جتنی زمینیں تھیں سب کی سب بک گئیں, جتنا کچھ تھا سب کا سب چلا گیا, ذاتی گھر بھی چلا گیا. اسی کا بیٹا تھا جس چوک پہ کھڑے ہو کے والد نے یہ کہا تھا کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتے رہیں تو انہیں کوئی فکر نہیں, تم بیچارے فکر کرتے پھرتے ہو. اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بیٹے نے بھیک مانگی. تو یہ تکبر جو ہے وہ اللہ کو شدید ناپسند ہے. تو اگر تکبر کی نیت ہوگی کہ دوسرے میرے سامنے بچھے چلے جائیں اور دوسروں کو پتہ چل جائے کہ کتنا مال والا ہوں میں, یہ نیت کر کے خرچ کریں گے تو پھر 1 روپیہ بھی اسراف, اور یہ نیت نہیں تو اب 1000 درہم کی بھی چیز پہنیں گے تو وہ بھی زینت میں شامل ہوگا, اس کو بھی کوئی اسراف نہیں کہے گا. تو عام طور پہ ایک وجہ اسراف کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان شہوت کی وجہ سے اسراف کرتا ہے, اور دوسری وجہ جو اسراف کرنے کی, فضول خرچی کرنے کی, وہ تکبر کی وجہ سے کہ دوسرے کے اوپر سکہ بیٹھ جائے, اور تیسری وجہ ریا اور نمائش کی وجہ سے. انسان یہ چاہتا ہے کہ بس میری تعریفیں ہر طرف ہوتی رہیں, ہر بندہ میری تعریفیں کرے. اس تعریف کی وجہ سے, اس نمائش کی وجہ سے اگر فضول خرچی کی, زیادہ خرچ کیا, عمدہ لباس پہنا, عمدہ خرچ کیا اس نیت سے کہ جی نمائش ہوگی, لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہیں, تو پھر یہ بھی اسراف میں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اعتدال کہاں آئے گا, کیسے ہم بن جائیں کہ اسراف نہ کریں. تو علماء کرام نے سنت مبارکہ کا خلاصہ لکھا ہے کہ خرچ کرنے میں صحابہ, تابعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کیا تھی, اس کو سن لینا چاہیے, یہ ضروری چیز. خرچ کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, ان کی مبارک سنت یہ تھی کہ جب مال ہوتا تو عمدہ خرچ کرتے, مال نہیں ہوتا تو پھر کم خرچ کرتے. کتنی عام سی بات کہ جب زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرے, اپنے اوپر بھی خرچ کریں, دوسروں پہ بھی خرچ کریں, اور جب زیادہ نہیں ہے تو اب یہ فکر نہیں ہے کہ جی کسی طرح سے زیادہ ہو تاکہ ہم زیادہ ہی خرچ کریں, جب زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کیا اور زیادہ نہیں ہے تو کم خرچ کر لیا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے کبھی تو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے حالانکہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کئی مرتبہ مال آتا اور سب میں خرچ ہو جاتا, غریبوں میں خرچ ہوتا, عوام میں, امت میں خرچ ہو جاتا, بادشاہ سلامت کے لیے, خلیفہ صاحب کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تو پیوند لگے ہوئے کپڑے چل رہے. اور ایک مرتبہ مال آیا اور بیٹے نے اپنا مال بھی والد کو دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک سے زیادہ بہتر کپڑے پہنے, حتیٰ کہ کسی نے آ کے اعتراض کیا کہ جی ہم سب کو تو ایک چادر ملی اور آپ نے دو چادریں پہنی ہیں, تو فرمایا کہ ایک میری ہے ایک میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ کی ہے, تو جب تھا تو زیادہ پہن لیا جب نہیں تھا تو پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی چل رہے. تو سنت کا خلاصہ یہی ہے کہ اسراف جب ہوتا ہے کہ جب مال بھی نہیں ہوتا اور تب بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح سے مال کو خرچ کیا جائے, جب مال ہے تو انسان عاجزی کے ساتھ زیب و زینت کے لیے, نمائش کے لیے نہیں, تکبر کے لیے نہیں, بلکہ زیب و زینت کے لیے خرچ کرے تو یہ جو ہے یہ اسراف میں نہیں ہوگا. اور مال نہیں ہے تو جو اللہ نے دیا ہے اسی حساب سے جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے اور خرچ کر دے تو یہ بھی اسراف نہیں ہوگا. تو اصل چیز پیچھے نیت ہے کہ کس نیت سے انسان جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. نیت صحیح نہیں ہوگی تو پھر اسراف تھوڑا بھی ہو جاتا ہے, اور نیت صحیح ہوگی تو بہت سارا بھی اسراف نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گاؤں کا آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت نہانے کے لیے کتنا پانی استعمال کرو. نے فرمایا کہ بس ایک ڈول سے زیادہ استعمال کرو گے تو اسراف ہو جائے گا. تو بڑی احتیاط سے وہ ایک ڈول استعمال کرتا, اس سے زیادہ نہیں استعمال کرتا. ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہے اور ایک جو شاگرد ہے وہ ڈولوں کے ڈول حضرت کے اوپر ڈالے جا رہا ہے, اتنا پانی اوپر جا رہا ہے. تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضرت میرے لیے ایک ڈول جو ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا آپ نے اسراف کہا, اور آپ جو ہیں وہ ڈولوں پہ ڈول ڈالے جا رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے اسراف نہیں ہے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو تمہاری اور میری نیت میں فرق ہے. تم استعمال کر رہے تھے نہانے کے لیے, غسل کرنے کے لیے, اور میں جو ہوں وہ دوائی کی نیت سے پانی استعمال کر رہا تھا کہ مجھے کچھ ایسی ضرورت تھی کہ مجھے ٹھنڈک پہنچے تب جسم صحیح ہوگا. اب جتنے بھی ڈول استعمال کروں وہ اسراف نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ یہ اسراف کا معاملہ جو ہے ہر ایک کا مختلف ہے, اندر کی نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تاہم موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جو انسان فضول خرچی کرے گا وہ اسراف میں شامل ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فضول خرچی کرے گا وہ مقروض ضرور ہوگا. تو اس لیے فضول خرچی کرتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. ہمارے مشائخ نے اسراف کے نقصانات بیان کیے. اسراف کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صریح طور پہ قرآن پاک میں فرما دیا کہ فضول خرچ کرنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا. ولا تصرفوا, اور فضول خرچی نہ کرو, انہ لا يحب المصرفین, بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. تو اب جتنی بھی تسمیہ پھیل لیں اور جتنی بھی تلاوت قرآن کر لیں, یہ وصف نہیں آئے گا اعتدال والا, تو اللہ کا قرب پانا جو ہے وہ مشکل ہے. تو اسراف کا پہلا سب سے بڑا جو نقصان ہے کہ انسان کے اوپر سے اللہ کی محبت کی نگاہ ہٹ جاتی ہے. اور اسراف کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مقروض بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا ضرور مقروض بنے گا. ہمارے ایک قریبی جاننے والے ایک دن بہت ہی پریشانی کے عالم میں آئے, کہنے لگے کہ جی میرے اوپر قرضہ ہے. ہم نے پوچھا کہ جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی کوئی 7-8 ہزار روپے ماہانہ میری تنخواہ ہے. ہم نے پوچھا کہ جی قرض کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی 18 لاکھ روپے قرض ہے. حیران رہ گئے کہ جو 7-8 ہزار روپے کماتا ہے اس کے اوپر 18 لاکھ روپے قرض ہے. جی کہاں خرچ کیا؟ کوئی ایسی کام بزنس کیا تھا, کوئی اور ایسی چیز کی تھی؟ کہتے نہیں, گھر کے خرچے پورے کرتے کرتے 18 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی قاعدہ قانون ہے ہی نہیں خرچ کرنے کا, اسراف کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی آئی کہ جو اسراف کرے گا, فضول خرچی کرے گا, وہ مقروض ضرور ہوگا. تو اسراف کرنے کا ایک نقصان اللہ کی ناراضگی, اور ایک نقصان جو ہے کہ انسان ادھار میں گھر جاتا ہے. اور اسراف کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں میں پھنس جاتا ہے, بڑے بڑے گناہوں میں پھنس جاتا ہے. یہ جو اللہ نے اس اسراف کو ناپسند فرمایا, اسی لیے کہ یہ دروازہ کھولتا ہے بڑے بڑے گناہوں کا. چنانچہ ہمارے بڑے ہی قریبی جاننے والے, انہوں نے کام شروع کیا لوگوں کو ویزا لگانے کا. اب طبیعت جو ہے تھوڑی عیاش پسند تھی, گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا, کبھی اس ملک جانا ہے کبھی اس ملک جانا ہے. اب تھوڑا سا کام جب شروع ہوا, لوگ پیسے دیتے کہ جی پیسے آپ لیجئے اور ہمارا ویزا فلاں ملک کا لگا دیں. وہ لوگوں سے پیسے لیتے اور ان کو پتہ چل گیا کہ لوگ پیسے دیں گے اور پھر انتظار کریں گے. اب یہ جو اندر گھومنے پھرنے میں اسراف تھا, ملکوں ملکوں عیاشیوں کا سفر کرنے کا شوق تھا, لوگوں سے پیسے لیتے اور وہ پیسے لے کے سفر پہ چلے جاتے, عیاشی والا سفر کر کے واپس آ جاتے, اور نہ لوگوں کا ویزا لگاتے اور نہ ہی لوگوں کو فون اٹینڈ کرتے. تو یہ اسراف کا شوق تھا, فضول خرچی کا شوق تھا. اتنے سارے لوگوں کا پیسہ لے کے اور پھر فرار, نہ فون سن رہے ہیں نہ بات سن رہے ہیں. اور اللہ نے پھر اور بڑے بڑے غلط غلط قسم کے گناہوں میں گھیر لیا. مگر بنیاد دروازہ کیا بنا؟ فضول خرچی, کہ جی شوق ہے بس, ہر تھوڑے دنوں بعد کسی ملک جانے کا شوق. تو جب انسان اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا, پھر بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھل گئے. تو کسی دن کبھی کوئی خبر آتی ہے کہ یہ گناہ کرتے ہیں, کسی دن خبر آتی ہے کہ یہ والا بڑا گناہ کرتے ہیں, اور سن سن کے حیران ہوتے ہیں. مگر جب بنیاد کو دیکھتے ہیں تو بنیاد اسراف بنتی ہے. تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اعتدال پسندی خرچوں میں آتی ہو. واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ, کہ جس کو اعتدال آ گیا خرچوں کے اندر, آدھا اس کا رزق کا مسئلہ حل ہو گیا. ہمارے ایک اور قریبی جاننے والے تھے, کنسٹرکشن کا بزنس کرتے, خود تو اتنا اسراف نہیں کرتے مگر بیوی جو تھی اس کو بڑا شوق تھا خرچ کرنے کا. جیسے مال کے بارے میں شہوت ہوتی ہے, کپڑوں کے بارے میں شہوت, فرنیچر کے بارے میں شہوت, ہر تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا خرچہ گھر میں آ جانا. چنانچہ اس طرح کے خرچے اور اس طرح کا معاملہ ہوتا کہ خاوند کو کہتی کہ آج جو ہم فرنیچر لائے تھے وہ میں نے سارا نکال کے باہر پھینک دیا, اگر نیا فرنیچر لے کے شام گھر نہیں آؤ گے تو گھر واپس نہیں آنا. اللہ اکبر, اسراف کی بھی حد ہوتی ہے, فضول خرچی کی بھی حد ہوتی ہے. اب اس طرح کے خرچے اگر ہیں تو کس طرح خرچے پورے ہوں؟ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر انسان بڑے بڑے گناہ کرے. چنانچہ کسی کا 1 کروڑ کھا کے بیٹھے تو کسی کا 2 کروڑ کھا کے بیٹھے. جو بھی بندہ ان کو مال اگر دے تو وہ یقین کر لے کہ ان کے پاس سے پیسے میرے واپس نہیں آنے. تو اسراف جو ہے یہ بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اسراف کا ایک نقصان اللہ کی ناراضگی, اور ایک نقصان یہ کہ انسان ادھار میں گر جاتا ہے, اور تیسرا نقصان یہ کہ یہ اسراف جو ہے یہ بڑے بڑے گناہوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. چوتھا نقصان اسراف کا یہ ہے کہ اسراف کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. اگر خاوند اسراف کرنے والا ہے اور بیوی نہیں کرتی تو بھی جھگڑا, اور بیوی اسراف کرنے والی ہے اور خاوند نہیں کرتی تو بھی جھگڑا. تو گھر میں بڑے بڑے جھگڑوں کی جو بنیاد ہے کئی مرتبہ اسراف بنتی ہے. نوجوان میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جی والدین میں انبن ہے, والد صاحب گھر کے باہر جو کمرہ بنا ہوا ہے اس میں انہوں نے مستقل رہائش رکھ لی ہے اور والدہ اندر ہوتی ہے. میں نے کہا اتنی لڑائی کہ مستقل گھر سے باہر والد صاحب اور والدہ گھر کے اندر, اور نیک گھر آنا, ایسا بھی نہیں کہ بے دین ہو, دین کو سمجھنے والا, نیک گھرانہ, بچہ بھی نیک بنایا, خود بھی والد والدہ نیک. میں نے کہا جی کیا لڑائی ہوتی؟ میں نے کہا جی کہ والد صاحب گھر میں جاتے تو کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ والدہ کی ہوتی, جو والد اپنی تنخواہ میں پورا نہیں کر سکتے تو پھر جھگڑا ہوتا. اس لیے والد نے مستقل اپنی رہائش جو ہے وہ باہر بنا لی ہے کہ نہ گھر میں جاؤں نہ جھگڑا ہو. مگر پیچھے بنیاد دیکھی جائے تو بنیاد کیا ہے؟ اسراف ہے. تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے, فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. تو جس کو اعتدال پسندی آ گئی اس نے اپنے لیے سکون کو خرید لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہماری زندگی جو ہے اس اسراف کے مرض سے خالی ہو جائے. اسراف کا تعلق انسان کے دل کی شہوت کے ساتھ ہے, کہ کسی چیز کی بھی زیادہ اشتہا ہونا, کسی چیز کی بھی زیادہ چاہت ہونا, اس کو شہوت کہتے ہیں. اگر کوئی نوجوان ہے اور اس کی شہوت ہے کہ وہ ہر وقت خبریں پڑھتا رہے تو اس کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ شہوت کے مرض میں مبتلا ہے, کیونکہ اس کے اندر بے اعتدالی ہے. اس کو ہر وقت خبریں پڑھنے کا شوق ہے کہ صبح سے لے کے رات تک خبریں ہی پڑھنی ہیں, تو دوسری چیزوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, تو اس کو بھی اسراف کہیں گے اور اس کو بھی شہوت کہیں گے. تو یہ اسراف جو ہے یہ شہوت ہے, اور شہوت جو ہے یہ دل کا مرض ہے, اور دل کے مرض کی جو دوا ہے وہ اللہ کی یاد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لکل شیء سقالۃ, ہر چیز کے لیے ایک پالش ہے, وسقالۃ القلوب ذکر اللہ, اور دل کی پالش جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. تو یہ جو دل کا مرض ہے یہ اللہ کی یاد سے ہی دھلے گا. تو ایک طریقہ وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی یاد کی ترتیب بنائے, صبح شام اللہ کی طرف رجوع کی ترتیب بنائے کہ اس یاد میں ہی سکون ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ انسان کے دل کو دھوتی ہے اور اس شہوت کو اعتدال میں لے کر آتی ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ نیت رکھتا ہے کہ میں نے اسراف نہیں کرنا, مگر فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کروں گا تو اسراف ہے یا نہیں ہے. تو جب فیصلہ نہیں کر پاتے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ استخارہ کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کام میں استخارہ کرے گا اس کو اس کام میں نقصان نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کام کے کرنے میں نقصان نہیں ہوگا, دوسرا دینی نقصان بھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ اسراف کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسراف سے محفوظ فرما لیں گے. اس لیے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ استخارے کی دعا بھی یاد کرے اور استخارہ کو اپنے طبیعت میں شامل کرے. جو جتنا زیادہ استخارہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اسراف سے بچے گا. تو ایک کثرت سے ذکر کریں اور ایک استخارہ کرنے کی عادت ڈالیں. جو شخص یہ دو چیزیں کرے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسراف والے مرض سے بچ جائے گا. اسراف کرنا ہمارے لیے بڑا آسان, اور اسراف سے بچنا بھی ہمارے لیے بڑا آسان. بچنا مشکل تو بادشاہوں کے لیے تھا, مگر انہوں نے بھی بچ کے دکھایا. اس امت میں ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو اسراف سے بچایا. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی تھوڑی تنخواہ لیتے تھے اپنی بادشاہت کے امور سے, اتنی تھوڑی تھی کہ عید کا دن آیا تو بچوں کے لیے کپڑے بنانے کے بھی پیسے پورے نہیں تھے. اب بیوی کہہ رہی ہے کہ جی عید کا دن ہے, آپ عید کی نماز پڑھائیں گے, مختلف گورنر ہوں گے, ان کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے, آپ کے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے. تو آگے سے جواب دیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. بیوی نے کہا کہ بیت المال سے لے لیں. انہوں نے کہا یہ میرا حق نہیں ہے, یہ گناہ تو نہیں کر سکتا, جتنی تنخواہ ہے اس میں جو ہوتا ہے وہی کر سکتا ہوں. مگر خود بھی پریشان تھے کہ ہاں عید کا دن ہے, بچوں کے کپڑے نئے ہونے چاہیے. بیوی نے ایک سجیشن دیا کہ جی آپ ایسا کریں نا, بیت المال میں سے کچھ ادھار لے لیں. ادھار ایڈوانس تنخواہ تو لی جا سکتی ہے نا. انہوں نے کہا ہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اب نیکی تقوی والے بزرگ تھے, وہ جتنے لوگ رکھے تھے وہ بھی نیکی تقوی والے تھے. تو جو ان کے فائنینشل سیکرٹری تھے اس وقت کے, جو خزانچی تھے, ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے عرض کی کہ جی بچوں کے عید کے کپڑے بنانے ہیں, ایڈوانس پیمنٹ چاہیے تنخواہ کی. جو خزانچی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے کوئی وہ نہیں ہے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ دینے میں, صرف اتنا کر دیجئے کہ مجھے لکھ کے دے دیجئے کہ آپ کو میں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے رہا ہوں, اور آپ مجھے یہ لکھ کے دے دیجئے کہ آپ اگلے مہینے تک जिंदा रहेंगे तो फिर मुझे आपको ये एडवांस पेमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। आपने जब ये बात सुनी तो आपने उसका शुक्रिया अदा किया कि ए नौजवान तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरी आंखें खोल दी कि ये जो मैं करने जा रहा था ये ठीक नहीं था। तो घर में आके ऐलान कर दिया कि जी बच्चों के नए कपड़े नहीं बनेंगे ईद पे। ईद की नमाज पढ़ाई, बच्चों ने पुराने कपड़े पहने हुए थे। नमाज पढ़ा के फारिग हुए तो अब आखिर को वालिद थे और बच्चों को देख रहे थे कि कपड़े पुराने पहने हुए हैं, तो दिल में गम था और इस गम के साथ अपने बेटे को बुला के कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए जो है वो इस ईद पे नए कपड़े नहीं बना सका। ये मुसलमानों के बादशाह, लाखों मील पे फैली हुई इस्लामी हुकूमत के बादशाह, और बेटे से माजरत कर रहे हैं कि बेटा तेरे लिए नए कपड़े नहीं बना सका। और बेटा भी आखिर को ऐसे वालिद का तरबियत याफ्ता था, उसने कहा कि अब्बा हुजूर गम ना करें, आपने ये अमल करके हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तो वक्त के बादशाहों ने भी इसराफ से बचने की कोशिशें की। तो यही बड़ा गम है कि अगर इसराफ में पड़ गए तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह ताला इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाते। तो इसलिए इस इसराफ से बचना चाहिए, जिक्र अस्कार इस्तखारे से मदद लेनी चाहिए, खूब कोशिश करनी चाहिए कि एतदाल रहे। एतदाल वाला बंदा ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद। अल्लाह ताला हमें इसराफ से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला एतदाल वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले पैगाम आए हैं कि कुछ मस्तूरात बैत के कलिमात पढ़ना चाहती हैं, तो ये आज इस बैत के कलिमात पढ़ा देगा। बैत का मकसद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा और अपनी इस्लाह है। उसमें रुकावट बनता है, इस रुकावट बनते हैं इंसान के गुनाह। इसलिए बैत होते वक्त ये नीयत करें कि मैं अपने पिछले तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर रही हूँ, आइंदा नेकोकारी परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर रही हूँ। जैसी नीयत होती है अल्लाह की तरफ से वैसे मामलात होते हैं। तो पक्की नीयत करें कि अल्लाह अब तौबा कर रही हूँ। खुतबा सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। ये कलिमात पीछे पीछे पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी والقدر خيره والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو گئی ہیں, توبہ تائب ہو گئی ہیں. بیعت ہونے کے بعد مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. چار چیزیں ہیں جو بیٹھ کے کرنے والی ہیں. صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا, صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا, ایک پارہ اگر نہیں پڑھ سکتی, مصروفیت زیادہ ہے, تو آدھا پارہ پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہر روز پڑھنا ہے. تو تین چیزیں ہو گئیں, استغفار, درود شریف, قرآن پاک کی تلاوت, اور چوتھی چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا, کہ 10 منٹ 12 منٹ کے لیے ہر روز وقت نکالیں, آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. تھوڑے دنوں تک یہ کریں گی تو دل میں یہ اللہ اللہ محسوس ہوگی, ایک تار جیسے اللہ سے جڑ جاتی ہے, ایسا معاملہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں یہ کرنے والی. مشائخ دو چیزیں اور بھی بتاتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا, اور دوسرا رابطہ شیخ رکھنا کہ جن سے بیعت کی ہے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے حالات کیفیات بتاتے رہنا. تو اس عاجز کو حالات بتائے جا سکتے ہیں, اگر آپ میسج کریں, میسج کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو آپ کے میسج کا رپلائی چند دنوں میں مل جائے گا. جو نمبر لینا چاہیں تو میری اہلیہ موجود ہیں, ان سے نمبر لیا جا سکتا ہے. وقتاً فوقتاً میسج اگر کر کے اپنے حالات بتا دیے جائیں تو اس حساب سے میسج کے ذریعے سے گائیڈنس مل بھی سکتی ہے. یہ جو ماہانہ مجلس ہوتی ہے یہ بھی رابطہ شیخ کی ایک صورت ہے, کہ اس میں آنا بھی یہ رابطہ شیخ کو پورا کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرمائے. مستورات سب تھوڑی دیر کے لیے اس آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور سر کو جھکا لیں. बनाऊंगा अपने नफ्से सरकश को, अब तो यार अब गुलाम तेरा। बनाऊंगा अपने नफ्से सरकश को, अब तो यार अब गुलाम तेरा। मैं छोड़ कर कारोबार सारे, करूंगा हर वक्त काम तेरा। किया करूंगा बस अब इलाही जिक्र ही सुबह शाम तेरा। जमाऊंगा दिल में याद तेरी, रटूंगा हर वक्त नाम तेरा। हरदम करूंगा ए मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। बहुत दिनों मैंने सरकशी की, मगर है अब सख्त शर्म सारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। हरदम करूँगा ए मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। मैं ए खुदा दम भरूंगा तेरा, जिस्म में जब तक के जा रहेगी। मैं ए खुदा दम भरूंगा तेरा, जिस्म में जब तक के जा रहेगी। पढ़ूंगा हर वक्त कलमा तेरा, दहन में जब तक जुबान रहेगी। कोई रहेगा ना जिक्र लब पर, तेरी ही बस दास्तां रहेगी। न शिकवाए दोस्तां रहेगा, नगीबते दुश्मना रहेगी। हरदम करूंगा ए मेरे बारी अल्लाह 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 अल्लाह। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، میرے مالک اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے، اللہ سینے سے لگا لیتی ہے، میرے مالک ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائیں، میرے مالک ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ نہیں کرنا چاہتے پھر بھی کر بیٹھتے ہیں، اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح پھر توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہم جیسا بھی کوئی پریشان حال نہیں، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ آپ کے ہمارے جیسے اربوں خربوں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، میرے مالک خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سوالی کو جھڑکی نہ دو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو جھڑکی نہیں دینی، تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہے، میرے مالک ہمیں بھی جھڑکی نہ دیجیے. اے اللہ جس نے بھیک مانگنی ہوتی ہے گھر گھر جا کے، اسے ایک گھر سے نہ ملے تو وہ دوسرے گھر پہ چلے جاتا ہے. اے اللہ ہمارا کیا حال ہے، ہمیں اس در سے نہ ملا تو کوئی دوسرا در نہیں. اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنی 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 ذات سے عطا فرما، اللہ اپنے در سے عطا فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما، اللہ ہر اس کام سے محفوظ فرما جو آپ کو ناپسند ہے، اللہ ہر اس چیز سے محفوظ فرما جو آپ کی محبت سے دور لے جاتی ہے، اللہ ہر گناہ سے محفوظ فرما، اللہ اسراف سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو انہیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ علم و عمل میں برکت پیدا فرما، اے اللہ رزق میں برکت پیدا فرما، اللہ صحت میں برکت پیدا فرما، میرے مالک اولاد میں برکت پیدا فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا میسج کیا، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اے اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک رحمت کی جھنڈی چھاؤں عطا فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.